اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالی قبض فرما لیتا ہے جان کو اس کے مرنے کے وقت، اور جس کے موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا اس کو نیند میں. فیمسک الذی قضی علیہ الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو وہ اپنے پاس روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری کو واپس بھیج دیتا ہے. إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، ایک وقت معین تک کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اس آیہ مبارکہ میں نیند اور موت کے درمیان ایک مشابہت ہے کہ جسے سامنے لایا جا رہا ہے. یہ مشابہت بہت سی احادیث میں بھی سامنے آتی ہے. چنانچہ جو دعا حضور کی مسنون دعا ہے صبح کو جب انسان اٹھتا ہے، تو اس میں بھی الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی وإلیہ النشور، تو الفاظ یہ ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی. اور اسی طرح ایک روز ہم نیند جو موت کی شکل میں آئے گی اس سے اٹھیں گے، وإلیہ النشور، اور پھر اللہ کی طرف ہمارا جانا ہو جائے گا. اب یہاں جان سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں تک فزیکل لائف کا تعلق ہے، نیند کی حالت میں وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو انسانی جسم کے ساتھ موجود رہتی ہے وہ، تو یہاں اگر اس کا ہم مراد لیں شعور کے، جو انسان کا شعور جو ہے وہ اللہ تعالی کھینچ لیتا ہے یا اس کو قبض فرما لیتا ہے نیند کی حالت میں، اور اسی کے ساتھ پھر موت کا جب وقت آئے گا تو اس شعور کے ساتھ ساتھ وہ جان جو ہے اس کو بھی قبض فرما لے گا. ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو اپنے سفارشی بنا لیا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے کہیے کہ خواہ وہ لوگ کسی بھی شے کا اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ وہ عقل سے کام لیں. قل للہ الشفاعت جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت تو کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی سفارش کو قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار ہے. بلکہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سفارش کرنے والا زبان کھول ہی نہیں سکے گا جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن مرحمت نہ فرما دیا جائے، اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ ان کے حق میں وہ زبان کھولے گا جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دے دی. یعنی یہ دو طرفہ اجازت، سفارش کرنے والوں کی اجازت اور جس کے لیے سفارش کی جانی ہے اس کے لیے اجازت، یہ دو اجازتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی تب کوئی منہ کھول سکے گا. قل للہ الشفاعت جمیعا، کہہ دو کہ کل شفاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اس کے اختیار میں ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے خالص اسی کا ذکر توحید کی شان میں کہ کسی اور ان کے معبودوں کا کوئی ذکر نہ ہو، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو رکنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان کا ذکر کیا جائے کہ جو اس کے سوا انہوں نے تصنیف کر لیے ہیں معبود، اذا هم یستبشرون، تو اب وہ خوشیاں مناتے ہیں، ان کے دلوں کی کلی کھل جاتی ہے. یعنی یہ شرک کا جو ایک اثر ہے کہ اگرچہ نظری طور پر تو مشرک بھی یہ مانتا ہے کہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، وہی ہے جو خالق ہے مالک ہے، وہی ہے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور یہ تو چھوٹے معبود ہیں صرف ہمارے سفارشی ہیں، اصل اختیار تو اسی کا ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کی جو کیفیت ہو جاتی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہو، اللہ کی صفات کمال کا ذکر ہو رہا ہو، تو اس پر انہیں کوئی مسرت نہیں ہوتی، اس پہ تو بلکہ انقباض محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ دل جو ہے کچھ رک سا رہا ہے. لیکن جب ان چھوٹے دیویوں اور دیوتاؤں کا ذکر ہو اور ان کی شانیں بیان کی جائیں اور ان کی تقدیس کے گیت گائے جائیں تو اب ان کی دل کی کلی کھل جاتی ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی آپ تو یہ کہیے، چھوڑیے ان کو جو ان کے تصورات اور عقائد ہیں، کہیے کہ اے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے تمام کھلے اور چھپے گا، غیب کا بھی اور ظاہر کا بھی، انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان چیزوں میں کہ جن میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، اور اگر ان کافروں اور مشرکوں کے لیے زمین میں جو بھی ہے وہ ساری دولت ان کے ہاتھ میں ہو، بلکہ اتنی ہی اور بھی ان کو دے دی جائے، اتنی اور مزید ان کو مل جائے، تو یہ سب کچھ دے کر بھی چاہیں گے فدیے میں کہ اپنی جان کو بچا لیں اس دن قیامت کے دن برے عذاب سے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام چیزیں ان پر عیاں ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی کہ جن کا انہیں گمان نہیں تھا، یہ توقع نہیں رکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے ڈھکوسلے ہیں، یہ صرف ہمیں دھوس جو ہے ہم پر جمائی جا رہی ہے کہ قیامت ہوگی اور عذاب ہوگا اور جہنم ہوگی، لیکن یہ کہ اس روز وہ تمام چیزیں جو ہے حقیقت کا روپ دھار کر ان کے سامنے آ جائیں گی. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو بھی برے کام انہوں نے کیے تھے وہ بھی ان کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہے ہمارے کرتوت، اور جس چیز کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اب ان پر مسلط ہو کر رہے گی. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمتا منا، پھر جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمتوں میں، اس کے آس پاس اس کے ارد گرد جو ہے اپنی نعمتوں کا تانا بانا بن دیتے ہیں، قال انما اوتیته على علم، تو وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو مجھے دی گئی ہیں علم کی بنیاد پر، میری ذہانت، میری فطانت، میری سمجھ، میری دور اندیشی، میری پلاننگ، میں نے بر وقت فیصلہ کیا، مجھے معلوم تھا کہ اب کس چیز کی طلب پیدا ہونے والی ہے تو میں نے اسی چیز کا اہتمام کیا، وہی فیکٹری بر وقت لگا لی، تو یہ سارا جو کچھ ہے یہ در حقیقت میری اپنی صلاحیت کا ثمرہ ہے. اوتی تو علائم، یہ چیز جو ہے یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ قارون کے قول میں آ چکی ہے سورہ قصص میں، گویا کہ یہ ذہنیت جو ہے یہ قارونیت ہے اصل میں. بل ہی فتنہ تو نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، تم در حقیقت اس کسوٹی پر کسے جا رہے ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ علم سے بے بہرا ہے. قد قالہ الذین من قبلہم، ایسی ہی باتیں کہی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور سب سے نمایاں مثال اس میں قارون کی ہو گئی کہ جس کا قول جو ہے اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی طفیل ملا ہے. قد قالہ الذین من قبلہم فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی وہ پھر ان کے کچھ کام نہیں آ سکی، قارون کو اس کے محل اور دولت اور خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا، اس کے برعکس جو کرتوت انہوں نے برے کیے تھے وہ ان کے اوپر مسلط ہو کر رہے. والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، اور ان لوگوں میں سے بھی، یعنی جو حضور کے مخاطب تھے جن کے ساتھ یہ رد و قطع ہو رہی تھی، ان میں سے بھی جو برے کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر آ کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا ان کی جو کرتوتوں کی برائی ہے اس کا اثر. وما ہم بموجزین، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور کچھ ناپ تول کر دینا شروع کر دیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہوں، جو ایمان لانے والے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس سورہ مبارکہ میں یہ انداز تخاطب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بار بار، یا عباد فتقون، اے میرے بندو تقویٰ کی روش اختیار کرو، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، ان میرے ان بندوں سے، یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جب ایمان لائے ہو تو میرا تقویٰ بھی اختیار کرو، مجھے مانا ہے تو میرے احکام پر عمل پیرا بھی ہو. اب یہاں بھی دیکھیے وہی انداز ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، جنہوں نے اگر اس سے پہلے معصیت کی زندگی اختیار کی ہے، بسر کی ہے، تو گویا کہ اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم توبہ کرو، اب بھی اصلاح کر لو، صحیح رخ پر آ جاؤ، دین کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا. جس کے لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ خاک کوہ احد کے برابر گناہوں کا کسی کا انبار ہو، لیکن یہ کہ ایک شخص جو ہے سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ جسے توبۃ النصوح کہا گیا ہے سورہ تحریم میں کہ توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا، اگر خلوص و اخلاص کے ساتھ آج توبہ کرتا ہے جبکہ ابھی موت کے آثار شروع نہ ہوئے ہوں، ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ جو ہے گھنگرو نہ بولے انسان کے حلق میں، اس وقت تک وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. وانیبوا الی ربکم واسلموا له، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کی فرما برداری اختیار کرو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تمہارے سروں پر آ مسلط ہو اور پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ رہے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، دوبارہ وہی مضمون آ گیا. پہلے وہ کلام خبریہ کی شکل میں تھا، میرے وہ بندے جو بات سنتے ہیں بڑی توجہ سے اور جو پھر بہترین پہلو ہوتا ہے اس میں، اس کو اختیار کرتے ہیں. یہاں یہ کلام انشائیہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے واتبعوا احسن ما انزل الیکم، جو کچھ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس میں سے بہترین کی پیروی کرو. یعنی اس میں بھی اگر کوئی رخصت کے پہلو ہے، ایک درجہ اسلام کا ہے، ایک درجہ ایمان کا ہے، ایک درجہ احسان کا ہے، تو کیوں تم صرف اسلام ہی کے درجے پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہا ہو؟ کیوں نہ ایمان کی حقیقت تک رضائی حاصل کرو؟ کیوں نہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کیفیت حاصل ہو جائے جسے حدیث میں کہا گیا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ ایسی یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ کی بندگی انسان کر رہا ہو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو کم سے کم یہ احساس تو ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہ کہ انسان اس کے لیے محنتیں کرے، قربانیاں دے، آگے بڑھے، بجائے اس کے کہ بچ بچ کر چلے، تن من دھن جو ہے نچھاور کرنے کے لیے اور نثار کرنے کے لیے بیتاب رہے، جو کہ سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ. ایک تو وہ ہے کہ جو اپنی گردنیں کٹوا چکے تو وہ تو گویا کہ اپنی نظر گزار چکے، پیش کر چکے، اپنا عہد انہوں نے پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو منتظر ہے کہ کب ہماری بھی باری آئے اور ہم بھی سبکدوش ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اور اتباع کرو بہتر کا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اسی کی مثلاً یہ کہ ذہن میں رکھیے سورہ نساء کی جو آیت تھی کہ لا يستوي القاعدون غير اولي الضرر، کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے نہیں نکل رہے. وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے نکل رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے بھی فرمایا تھا کہ سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، جب تک کہ نفیر عام نہ ہو جائے کہ حکم دے دیا جائے کہ سب کا نکلنا لازمی ہے، اس وقت تک جو نہیں نکل رہے ان پر نکیر نہیں ہوگی، ان کی سرزنش نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اعلیٰ درجہ یقیناً انہی کا ہے کہ جو نکل آئے ہیں اور جو آگے اللہ کی راہ میں پیش قدمی کر رہے ہیں. تو یہاں گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم پیچھے رہنے والوں میں کیوں رہو، کیوں نہ آگے بڑھنے والوں میں تمہارا شمار ہو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے پہلے کہ اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے اور تمہیں اس کا تھان گمان تک نہ ہو. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ، مبادہ اس وقت کوئی یہ کہے کہ ہائے افسوس مجھ سے کیا کوتاہی ہوتی رہی اللہ کی جناب میں، اللہ کے باب میں، اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داریوں اور فرائض کے ضمن میں. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو کچھ مذاق ہی میں پڑا رہا، میں نے تو سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں، باتیں تو یہ سامنے آتی تھی لیکن کبھی میں نے توجہ نہیں کیا. تو ہائے حسرت، ہائے میری شامت کہ میں نے تو ان چیزوں کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور اللہ کے بارے میں، اللہ کی طرف سے عائد شدہ فرائض کے ضمن میں مجھ سے بڑی کوتاہی ہوتی رہی. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا ایک دوسرا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، جھگڑالو انداز، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہو جاتا. یعنی یہ کہ بجائے اپنے اوپر الزام لینے کے وہ الزام بھی اللہ پر انسان ڈالتا ہے، جیسے کہ شیطان نے رب بما اغویتنی، پروردگار جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ان سب کی اس کی نسل کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو یہ وہ شیطنت ہے کہ انسان اپنی کوتاہی کو بھی اللہ کے ذمہ ڈالے کہ تو نے مجھے توفیق نہیں دی، تو نے مجھے ہدایت نہیں دی. لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً تقوی والوں میں سے ہو جاتا. او تقول حین ترى العذاب، یا تیسری شکل یہ ہے کہ یا وہ کہے اس وقت جبکہ وہ عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے، ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت مل جائے تو پھر میں یقیناً محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر تو میں صرف مسلمین اور مومنین میں سے نہیں بلکہ جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے محسنین تک پہنچ جاؤں گا۔ بلا قد جاءت کا آیات، یہ کیوں نہیں، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، فکذبت بها واستکبرت، تو نے ان کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، تو نے اس وقت گھمنڈ اور تکبر کی روش اختیار کی، وکنت من الکافرین، اور تو نہایت ناشکرا نکلا، ویوم القیامت ترى الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ تراشے ہوں گے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، کیا جہنم ہی میں صحیح ٹھکانہ نہیں ہے ان متکبرین کا؟ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ نجات دے گا اہل تقویٰ کو ان کی کامیابیوں کے ساتھ، ان کے بچاؤ کی جگہ تک پہنچا دے گا۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی برائی چھو سکے گی، کوئی تکلیف انہیں مس تک نہ کر سکے گی، اور نہ ہی وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، یقیناً اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور یقیناً وہی ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا کارساز ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کل کنجیاں اسی کی ہیں، یعنی کل اختیار اسی کے پاس ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اللہ کی آیات کو انکار کرتے ہیں وہی ہیں تباہ اور برباد ہونے والے۔ اب یہ جو آخری دو رکوع آ رہے ہیں، یہ پھر جو اصل مضمون ہے سورہ مبارکہ کا، جو جس کو عمود ہم کہتے ہیں، مرکزی مضمون، ایک مرتبہ پھر جو ہے اس ساتویں رکوع میں آپ دیکھیں گے نہایت پر جلال اور پر ہیبت انداز میں آ رہا ہے۔ اس کے لیے سمجھ لیجئے پہلے کہ چونکہ ایک رد و قدح تھی، ایک بحث و تمہید سے کشمکش، حضور توحید کی دعوت دے رہے تھے تو جو ائمت الکفر تھے وہ شرک کی دعوت دے رہے تھے، حضور اگر انہیں توحید کی طرف بلا رہے تھے تو وہ حضور پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ کسی نہ کسی درجے میں آپ بھی شرک میں ملوث ہو جائیں، ان کا سارا زور اسی بات کے لیے تھا۔ تو یہاں پر اس پس منظر میں حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دنکے کی چوٹ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ دباؤ، تمہارا یہ سارا جو پریشر ہے مجھ پر، یہ قطعاً مفید نہیں ہوگا تمہارے لیے، اور ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، اس لیے کہ میرا اس راستے پر آنا ممکن نہیں۔ قل لفغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون، یہاں انداز جو ہے وہ بڑا تیکھا انداز ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے کرخت انداز ہے، سخت انداز ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے جاہلو، اے نادانو، اے ہرس و ہوا کے بندو، یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ جاہل کے معنی عربی زبان میں ان پڑھ کے نہیں ہے، اردو میں ہم جاہل اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے، عربی میں جاہل اصل میں کہتے ہیں اس شخص کو جو خواہشات کا غلام ہے، جذبات کا غلام ہے، مشتعل مزاج ہے، جھگڑالو مزاج ہے، بات پر غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار، وہ اصل میں جاہل ہے۔ جاہل کے مقابلے میں ہے حلیم التبع، جو حلیم التبع انسان ہے، بردبار ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے، بات جو ہے اس کو فیس ویلیو کے اوپر یا دلیل کے ساتھ قبول کرتا ہے یا دلیل سے رد کرتا ہے، وہ ہے حلیم۔ تو جاہل اور حلیم ایک دوسرے کی ضد ہے عربی میں، جبکہ اردو میں اس کا استعمال مختلف ہے۔ تو اے ہرس و ہوا کے بندو، اے خواہشات اور شہوات کے غلاموں، افغیر اللہ تامرونی اعبدو، کیا مجھے بھی حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگوں؟ کیا مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو؟ کیا مجھ پر یہ سارا دباؤ ڈال رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ امید ہے کہ میں بھی کبھی اس وادی کے اندر قدم رکھ دوں گا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی، آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے، اور آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی طرف بھی ہم نے یہ بات وحی کر دی تھی، لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا سارا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر، آپ کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اور آپ بھی برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ شرک اتنی بری شے ہے، اللہ کو اتنی مبغوض ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں دو مرتبہ ہم پڑھ چکے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو شرک وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے ہاں کبھی معاف نہیں ہوگا، الا یہ کہ دنیا ہی میں انسان نے اس سے توبہ کر لی ہو، تب تو پچھلی زندگی جو ہے اس کا حساب صاف ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ شرک کی بخشش نہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، یہ ایسا جرم ہے کہ ان کو سنا دیجئے۔ اصل میں یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے، سنایا تو انہی کو جا رہا ہے، ورنہ حضور کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تھی ہی نہیں، حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ اسلوب ہوتا ہے ہمارے ہاں کولوکیو لینگویج میں کہتے ہیں یہ کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو سن، کہ ساس جو ہے بظاہر بہو کو خطاب نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ اس میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو وہ اپنی بیٹی سے کوئی بات کہتی ہے، اصل میں سنانا چاہتی ہے بہو کو. تو یہ انداز ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالی کفار سے کوئی بات براہ راست مخاطب ہو کر نہیں فرمانا چاہتے تو خطاب کر لیتے حضور سے، لیکن اصل میں وہ بات سنانی انہی کو ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ویسے اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ مجھے تو خود خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بڑے دن کا عذاب کہیں مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے. وہی بات یہاں ہے، اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال اب تک کا کیا دھرا جو ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا، اور آپ بھی یقیناً ہو کر رہیں گے خسارے والوں میں سے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. وما قدر اللہ حق قدری، اب یہ وہ شرک کا جو اصل سبب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. شرک لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی صفات کمال کا کوئی تصور نہ کر سکے جیسے کہ کرنا چاہیے تھا. جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ مضمون جو ہے سورہ حج میں بھی آ چکا ہے. ایک انسان جو ہے اللہ کو ایک بڑے بادشاہ پر قیاس کر رہا ہے، جاہل آدمی، اس سے اونچا اس کا تصور نہیں. اب وہ سوچتا ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کے بھی نائبین سلطنت ہوتے ہیں، کوئی 20,000 5,000 30,000 منصبدار ہوتے ہیں، ان کے بل پر بادشاہت چلتی ہے، ورنہ اکیلا بادشاہ کیا کرے گا، دو ہی ہاتھ اس کے ہیں، دو ہی پاؤں. لہذا وہ جو منصبدار ہیں جیسے اس دنیا میں بادشاہوں کے ساتھ ہیں، ایسے ہی انہوں نے سمجھا اللہ کے ساتھ بھی. وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ خود اپنی ذات میں اتنا قوی ہے کہ اسے کسی کے سہارا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تصور در حقیقت تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا تصور صحیح نہ کر سکنا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس شرک کی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے نہ پہچانا اللہ کو جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا. والارض جميعا قبضته، اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے بھی اللہ کی قدرت کا تصور کما حقہ تو ممکن ہے ہی نہیں. ہماری یہ چھوٹی سی کھوپڑی میں اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت کیسے سمائے گی، اس کا کوئی تصور نہیں آ سکتا. لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی تمثیل، کوئی پیرایا اللہ تعالیٰ اختیار فرماتے ہیں کہ کچھ تو ہمیں اندازہ ہو جائے. یہاں وہ تمثیل کیا ہے؟ والارض جميعا قبضته يوم القيامة، یہ تمہاری کل زمین جو ہے اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ تمام خلا اور یہ فضائیں جو ہے یہ اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں. اب یہ بھی آپ صرف اس کو ایک لفظی یوں سمجھیے کہ ایک تمثیل ہے، یہ پیرایا بیان ہے اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے. لٹرلی اس کو اس طریقے میں تصور کرنا یہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ واقعہ یہ کہ اللہ کی قدرت کا تو کوئی تصور کما حق ممکن نہیں. بس میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک لفظ کل ہے جو ہماری پناہ گاہ ہے، ہوا علی کل شئن قدیر. اب اس کل کا تصور بھی ہر انسان کا اپنے ذہن کی جو بھی اس کی وسعت ہے اور جو ظرف ذہنی اس کا ہے، کل بھی اسی کے مطابق اس کے ذہن میں آئے گا، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا. تو فرمایا والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، تمہاری یہ زمین پوری کی پوری اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ تمام آسمان، یہ تمام خلا اور یہ تمام فضائیں یہ اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوں گی. اس سے پہلے وہ آ چکا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن اس کے ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے تم کتابوں کا تومار جو ہے اس کو لپیٹ لیا کرتے ہو. یہ بساط ہم نے ہی بچھائی تھی، جب چاہیں گے ہم اس مستر کو طے کر دیں گے اور لپیٹ لیں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے ان چیزوں سے، اس شرک سے کہ جو یہ کر رہے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہ وہ نفخہ سور جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے، ایک نفخہ فضا ہے جس کا کہ سورہ حج کی پہلی آیت میں ذکر تھا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اب یہاں آ رہا ہے وہ نفخہ سات، دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، کل جتنے بھی زندہ ہستیاں ہوں گی ان سب پر موت وارد ہو جائے گی. مستثنا ہوں گے چند جنہیں ہم نہیں جانتے، لیکن وہ چند کون ہوں گے؟ جس کے بارے میں خیال یہ ظاہر کیا مفسرین نے کہ حملۃ العرش مثلا، اللہ کا جو تخت سنبھالے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے، وہ شاید اس سے مستثنا ہوں، یا اور ملائکہ مقربین جو ہیں ان کو مستثنا کر دیا جائے، لیکن قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ہے. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا ہر وہ ذی نفس کے جو آسمانوں میں ہوگا اور ہر وہ ذی نفس جو زمین میں ہوگا. اب آسمانوں میں تو ظاہر بات ہے کہ ملائکہ ہی ہے، تو معلوم ہوا کہ ملائکہ پر بھی موت وارد ہوگی اس وقت، ایک بے ہوشی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جائے گی. الا یہ کہ مستثنا ہوں گے کچھ ملائکہ جن کو اللہ چاہے گا. الا من شاء اللہ ثم نفق فیہ اخرى، پھر اب یہ ہم نہیں جانتے کتنے عرصے کے بعد، لیکن بہرحال پھر دوسرا نفقہ یا تیسرا نفقہ ہوگا. جو تو دو مانتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ دوسرا نفقہ ہے، لیکن میرے نزدیک قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ تین مرتبہ ہے. نفقہ فزع نمبر ایک، جس پر وہ گھبراہٹ طاری ہوگی اور ہلچل ہوگی، اور نفقہ ساق وہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور پھر نفقہ ہوگا باسِ بعد الموت کے لیے. ثم نفق فیہ اخرى، پھر ایک مرتبہ اور اس میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، انہیں زندہ کر دیا جائے گا اور وہ سب کے سب ہکا بکا کھڑے ہوں گے. اب کیا ہونے والا ہے؟ ینظرون کا ترجمہ یہ بھی درست ہے، دیکھتے ہوئے، اور چونکہ اسی سے لفظ انتظار بھی بنا، اب وہ انتظار میں ہوں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین تیرے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، اس کو بھی آپ یعنی بغیر کیفیت کے ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. بجا رب کے ول ملک صفن صفا، اور آ جائے گا پروردگار بھی اور فرشتے بھی صفے باندھے ہوئے. تو اسی زمین کے اوپر، جبکہ اس کو دکت الارض دکن دکا، اسی زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، اور قصہ زمین برسر زمین طے کیا جائے گا، حشر یہی ہوگا، اور یہی پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نزول کی کیفیت کیا ہوگی ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ کہ اللہ کے نور سے پوری زمین منور ہو جائے گی. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب، اور وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا. یہ ہے ریکارڈ تمہارے اعمال کا. وہ جو سورہ کہف میں جس کا ذکر آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے وہ کتنا بڑا کمپیوٹر ہوگا، ایک جوائنٹ کمپیوٹر کہ جس میں ہر انسان کی اور جنات میں سے ایک ایک فرد کی جو ہے پوری زندگی کی فلم محفوظ ہو، پورا جو کچھ زندگی بھر اس کی زبان سے نکلا ہو وہ ریکارڈڈ ہو، اس کے جو جو ارادے اور نیتیں تھیں ان کا بھی کوئی ریکارڈ موجود ہو، اور صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہو کہ وہ تینوں چیزیں بیک وقت جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائیں، اور معلوم ہو کہ انسان کی کوئی مائنیوٹس ڈیٹیلز جو ہے وہ بھی امٹ نہیں کی گئی. کہ مال ہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا عصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا ہے. اور وہ پائیں گے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل انہوں نے کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائیں گے. ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء، اور اب لائے جائیں گے انبیاء اور شہید. شہید سے مراد ہے یہاں گواہ، چونکہ نبی جو بھیجے گئے تو وہ بھی چونکہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور نبی کے ساتھ جو شہداء ہوتے ہیں جو ان کے اس پیغام کو پہنچانے میں ان کے مددگار بنتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے. جیسے کہ حضور کے بعد اب یہ پوری امت شہداء کے مقام پر ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول گواہی دیں گے امت پر کہ اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا تیرا پیغام، اب آگے پہنچانا ان کے ذمے تھا، تو پھر ہم ہوں گے وی ول بی براٹ ٹو بک، اب ہم سے یہ معاوضہ ہوگا کہ تم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا کہ نہیں کیا. اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور شہداء، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور اب انسانوں کے مابین فیصلے ہوں گے حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر ذی نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا پورا پورا دے دیا جائے گا، اس کا بدلہ، اس کا اجر، چاہے وہ ثواب کی شکل میں ہو چاہے عذاب کی شکل میں ہو، ہر ایک کو پورا پورا بھرپور بدلہ مل جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے علم سے ان کا کوئی عمل جو ہے وہ اس غائب نہیں ہے. جیسے کہ حضرت لقمان کا قول ہم پڑھا ہے سورہ لقمان میں کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ، اے میرے بچے اس حقیقت کو دل میں بٹھا لے کہ عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، خواہ وہ نیکی ہو خواہ بدی ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان کے اندر ہو، خواہ فضاؤں میں اور خلاؤں میں وہ عمل کیے گئے ہو، اور خواہ وہ زمین کے پیٹ کے اندر گھس کر کیا گیا ہو، اللہ اس کو لے آئے گا. اللہ انتہائی باریک بین ہے اور باخبر ہے. اب اس کے بعد نقشہ کھینچا جا رہا ہے، حساب کتاب ہو گیا، فیصلے ہو گئے، طے ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے. اب فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ وہ زمرا کا لفظ ہے جس سے کہ سورت کا نام زمر ہے، اور لے جائے جائیں گے. ساقا یسوع کو کہتے ہیں کسی کو پیچھے سے دھکیلتے ہوئے لے کر جانا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی جہنم کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں جہنم کے دروازوں پر، فتحت ابوابها، ان کے دروازے کھولے جائیں گے. نقشہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، جب کوئی آتا ہے تب کھلتے ہیں، اور یہ در حقیقت مثال ہے جیل کے دروازوں کی. جیل کا دروازہ کبھی کھلا نہیں رہتا، بلکہ یہ کہ جب کسی کو اندر ڈھونسنا ہو تبھی در حقیقت وہ دروازہ کھلتا ہے، اور جیسے ہی وہ اندر گیا پھر بند ہو جاتا ہے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جب انہیں اندر دھکیلا جا رہا ہوگا تو جہنم کے جو داروغا ہیں، جو وہاں کے پہرے دار ہیں، وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، یہ تمہیں کیوں اس انجام بد سے دوچار ہونا پڑا، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں پڑھ کر سناتے تھے تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے اپنے تمہارے اس دن کی ملاقات سے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تو تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن یہ کہ کافروں پر اللہ تعالی کے عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا، یعنی ہمارا طرز عمل وہی رہا کہ ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے ان کی تکذیب کی، اور ہم پر وہ اللہ کا جو حکم اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو کر رہا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جاؤ کہ اچھا پھر اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ تکبر کرنے والوں کا. وسیق الذین اتقوا ربهم، اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا. الی الجنۃ زمرا، وہ گروہ در گروہ مختلف ٹولیوں کی شکل میں لے جائے جائیں گے، ان کو اسکارٹ کیا جائے گا، وہ لے جائے جائیں گے جنت کی طرف. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے. وفتحت ابوابها، اب یہاں صرف ایک واو لا کر جو ہے زمین و آسمان کا فرق کر دیا گیا، اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، یعنی جہاں استقبال ہو رہا ہوتا ہے کسی کا، کوئی آنے والا ہے اس کے استقبال کی تیاری ہے، تو وہاں دروازے بند نہیں رکھے جاتے بلکہ دروازے کھلے ہوتے ہیں. یوں کہیے کہ جنت آغوش وا ہوگی، اس نے اپنی آغوش کھولی ہوئی ہوگی کہ جو آنے والے ہیں انہیں وہ ریسیو کرے اور خوش آمدید کہے. وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو داروغا ہوں گے وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، سلامتی ہے تم پر، طبتم، تم بہت ہی پاک باز لوگ ہو، کیا ہی پاکیزہ لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، تو اب داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے. اور اب وہ کیا کہیں گے، وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے کل شکر اور کل حمد، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. ہم سے جنت کا وعدہ تھا، وہ آیت یاد کر لیجیے، آیت نمبر 111 سورہ توبہ کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ، تو وہ کہیں گے اس وقت اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس جنت کی سرزمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جہاں چاہیں اس میں اب اپنا ٹھکانہ بنا لیں. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو بہت ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اسے میں کہا کرتا ہوں، اس کو کسی بھی سوئے ادب پر مقبول نہ کیجیے، کہ جس طریقے سے ایک ڈرامہ ہوتا ہے اس کے مختلف ایکٹس ہیں اور پھر ڈراپ سین ہوتا ہے، وہ جو میدان حشر کا ڈراپ سین ہے وہ اب آ رہا ہے آخری سین. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عدالت لگ چکی، فیصلے ہو چکے، جنہیں جہنم کی طرف جانا تھا انہیں ادھر بھیجا جا چکا، اور جو جنت کی طرف جانے تھے ان کو ادھر لے جایا جا چکا، وہ جہنم میں داخل ہو چکے، یہ جنت میں داخل ہو چکے۔ اب جو یہاں کا نقشہ ہے وہ کیا ہے؟ تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیر رہے ہوں گے، گھیرے ہوئے ہوں گے، یا اس کا لفظ کا ترجمہ اگر آپ طواف کریں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ طواف کر رہے ہوں گے اللہ کے عرش کے چاروں طرف، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہوئے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ملائکہ کے درمیان میں بھی اگر کوئی اختلاف رائے ہوگا، یہ ایک امکانی حد تک بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کے اندر بھی کوئی اختلاف ہو، کسی کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہو کہ جنتی ہو اور وہاں فیصلہ ہو چکا ہو کہ یہ تو جہنمی ہے، یا کسی اور کے بارے میں ان کا گمان کچھ اور ہو اور وہاں کچھ اور نکلے، تو ان کے بھی اختلافات جو ہیں اس وقت چکا دیے جائیں گے۔ اور آخری بات کیا ہوگی؟ جیسے ہم کہتے ہیں آخری جے ہوگی، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور آخری جے یہ ہوگی کہ کل حمد، کل شکر، کل سپاس، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔